बढ़ता वैसे ही है जैसे हैवान बढ़ता है, और कुपत वैसे ही गेन करता है जैसे हैवान गेन करता है। सनातन समुदाय ताकत वैसे ही गेन करता है जैसे हैवान ताकत मुहैया करते हैं, और उसके बाद वैसे ही वो रिड्यूस होना शुरू होता है और वैसे ही कमजोरी की तरफ जाता है, और कमजोर होते होते एक मरतबा उसकी जो तमन्नाएं वो ताकत के जरिए पूरी करता था कमजोरी में वो तमन्नाएं घुटती है और याद सुना उम्मीदी उसकी फैलती है, और फिर उसी की याद सुना उम्मीदी और मायूसी की हालत में उसका दर्द घुट जाता है और फट जाता है। बस ये फर्क है कि हैवानों में ये ख्वाहिशों की तकमील मसर्रतों की कैफियत नहीं ले आती, और ख्वाहिशों से मायूसी या फिर नाउम्मीदी पैदा नहीं करती। ये इंसान चूंकि साहिब अक्ल और साहिब होश है, लिहाजा ख्वाहिशों की तकमील उसे खुशी मुहैया करती है और ख्वाहिशों से मायूसी उसे मायूस कर देती है। दूरी ख्वाहिशों की ना तकमीली और तकमील न होना उसे मायूस कर देता है, और वो उस मायूसी के आलम में अपने आप को जो है वो महरूम समझता है और अपने आप को पस्त समझने की कोशिश करता है। हैवानों के यहाँ ये क्वालिटी नहीं पाई जाती, इंसानों के यहाँ ये क्वालिटी पाई जाती है, और इसी बेस के ऊपर हम तमाम इज्मों ने इंसान को भी उसी पैमाने के ऊपर रखा है और उसी वजन के ऊपर रखा है और उसी मेयार के ऊपर रखा है। जितने भी दुनिया में इज्म बने उन्होंने फिजिकी तौर के ऊपर इंसान को देखा और उसकी जाहिरी उब्बत को देखा और उसकी जाहिरी होश को देखा, और उसके बाद फिर यह हुक्म लगाया कि इंसान भी ऐसे ही जिंदगी बसर करता है। लेकिन एक शेर में हमारे और आपके मौला मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम हमी से खिताब करके कहते हैं, ऐ इंसान अतदअनु अन्नका जुर्मुन सगीर, क्या तू ये गुमान करता है कि छोटा सा कीड़ा है इस दुनिया के अंदर? हकीकत तवल आलम अल अकबर, जबकि खुद तेरे अंदर एक आलम अकबर है जो समाया हुआ है, खुद तेरे अंदर एक आलम अकबर समाया हुआ है, ये गुमान न कर कि तू एक छोटा सा कीड़ा है जो जमीन के ऊपर हरकत कर रहा है, बल्कि तो तेरी हैसियत और तेरी अजमत यह है कि तेरे अंदर एक पूरा आलम अकबर है जो समाया हुआ है। आलम ही नहीं था बल्कि कहा आलम अकबर समाया हुआ है। आलम अकबर से मुराद हमारी और अपनी तसव्वुरात की दुनिया और हमारी अपनी आज की इल्म की दुनिया में जितनी भी वुसअत आप ले लें जो इस कायनात के अंदर पाई जाती है, गैलेक्सी की जितनी वुसअतें आप जहन में रख लें, परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी वुसअत इस वक्त तुम्हारे जहन के अंदर या तुम्हारे इल्म के अंदर समा रही है ये सारी वुसअतें सिमट करके खुद तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा, ये सारी वुसअतें सिमट करके खुद तुम्हारे वजूद के अंदर है, और तुम्हें इस आलम अकबर का एक बेहतरीन नमूना बनाया गया है। सलात पढ़ें मोहम्मद अली सलाम अनुमान का जर्मुन सबीर वफी का तवल आलम अकबर, क्या तू ये गुमान करता है कि मैं छोटा सा कीड़ा हूं? नहीं, जो छोटा सा कीड़ा नहीं है बल्कि तेरे अंदर आलम अकबर समाया हुआ है। यानी मतलब यह है कि इंसान को परवरदिगार आलम ने वो अजीम और बेमिसल मखलूक करार दिया है कि जिससे बेहतर की मखलूक का तसव्वुर किया नहीं जा सकता। अब वो एक्सपेक्ट क्या करता है इस इंसान से, और वो इम्तियाज उसने इस इंसान के अंदर क्या पैदा किया है कि जो आम हैवानों से अलग है, वो इम्तियाज क्या पैदा किया है? तो इम्तियाज ये पैदा किया है कि तमाम हैवानों की ये सरिश्त है और तमाम हैवानों की ये फितरत है कि वो अगर ताकत में आते हैं तो चीजों को अपने कंट्रोल में करते हैं, तसाबुक करते हैं और उनको अपने कब्जे में करते हैं। जंगली कानून जो है और जंगल का कानून जो होता है वो यही होता है कि हैवानात जितने कभी होते हैं और जो पूरे गरोह में कभी होता है वो उस गरोह की सरदारी को अपने कब्जे में करता है, लड़ता है, मरता है, मारता है, اور اپنے مدے مقابل کو میدان سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور پاور کے روپ کے اوپر یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے صرف اور صرف علیہ السلام اپنے لیے رکھتا ہے, حاصل کر کے صرف اپنے لیے رکھتا ہے. یہ ہے جنبہ حیوانی, یہ حیوانی پہلو ہے کہ جو انسان کے لیے زیبا نہیں ہے, جو انسان کے لیے زیبا نہیں. اور افسوس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ اسی حیوانی جذبے کو پروان چڑھانے والا ہے. ہم سب جس حیوان جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ اسی حیوانی جذبے کو پروان چڑھاتا ہے. ذرا آپ اپنے بچوں کی ذہنیت کا ملاحظہ فرمائیے اور اپنے بچوں کی افکار کو دیکھیے اور یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھیے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہی وہ فکریں ہیں جو گرو اپ کر رہی ہیں ان بچوں کے ذہنوں میں کہ چیزیں اپنے لیے لیتے ہیں لیکن اور اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں, اپنے سر میں لانا چاہتے ہیں, لیکن انسان اور حیوان کے اندر جو مابہی امتیاز ہے اور جو فرق رکھا ہے پروردگار عالم نے وہ یہ فرق رکھا ہے کہ انسان پاور میں آنے کے بعد حیوان پاور میں آنے کے بعد اپنے لیے چیزوں کو اپنے قبضے میں کرتا ہے, انسان پاور میں آنے کے بعد معلوم ہے کہ اپنے لیے چیزیں مہیا کرتا ہے لیکن یہ اپنے لیے نہیں ہوتی, اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی, اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی یہاں پاور جس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں پاور جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی بزرگی بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنی اس کی بزرگی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کا شیلٹر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, جتنا اس کا شیلٹر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی صاحب احتیاط اور صاحبان ضرورت اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر انسان کی فضیلت یہاں کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ اس کمال کو پہنچتا ہے کہ خود اگر خواہش بھی رکھتا ہے کھانے کی تو خود نہیں کھاتا بلکہ ضرورت مندوں کو کھلاتا ہے. آل محمد وہ ہے تو اس کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں, خود فاقا کرتے ہیں دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو روک لیتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں سختی کیوں نہ جھیلنی پڑے, دشواری کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. یہ ہے انسانی ذہنیت اور یہ ہے انسانی فکر کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے اپنے لیے ہے بلکہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے افراد کے لیے بھی ہے, ہمارے جیسے افراد ہمارے جیسے ضرورت مندوں کے لیے بھی ہے. اور یہی سے اس کی انسانیت کا آغاز ہوتا ہے, یہی سے اس کی انسانیت کا آغاز ہوتا ہے. اور اسی کو انسانی وجود میں بڑھانے کے لیے اور گرو اپ کرنے کے لیے جس ان لائف اسٹائل کا اور جس روش زندگی کا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس کو کہتے ہیں اسلام. جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ دین ہی یہی ہے کہ اس دین کے اوپر چلنے والا جب توحید پروردگار کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ دیکھے گا کہ خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, قوی وہ ہے, رحمان و رحیم وہ ہے, خلق کرنے والا وہ ہے, عطا کرنے والا وہ ہے, نعمتیں بخشنے والا وہ ہے, اب وہ دیکھنے کے بعد یہ انسان کے جو آج صاحب عقل و ہوش ہے ان کیفیتوں کو دیکھنے کے بعد اسے پہچاننے کے بعد ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, خود بھی وہ محسوس کرتا ہے. اس کو پروردگار عالم نے بنایا کیسا ہے بنایا یہ ہے کہ اپنی کوالٹیز، میں نے کہا تھا یہ ساری صفتیں یہ جو اسمار حسنا کی شکل کے اندر ہمارے یہاں یہ سامنے لکھی ہوئی ہیں، یہ سب صفات الہی، پروردگار عالم نے ان تمام صفات الہی کی گنجائش انسانی بیکر میں اور اس کے باطن میں رکھی ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو اس میں بھی رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہے تو اس میں بھی رحیم ہے، اگر وہ کریم ہے تو اس میں بھی کرم کا جذبہ پایا جاتا ہے، اگر وہ خالص ہے تو اس میں بھی خالق کی کیفیت پائی جاتی ہے، خلق کرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے، یہ بھی خلق کرتا ہے، یہ بھی کریٹ کرتا ہے، یہ بھی ایجاد کرتا ہے، یہ بھی نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے اور خلق کرتا ہے، وہ بھی رازق ہے تو اس میں بھی رازق ہونے کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے، یہ دیکھو بچوں سے اگر وعدہ کرو، معصوم کی حدیث، بچوں سے اگر وعدہ کرو تو وعدے کو ضرور پورا کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی خدا کو نہیں پہچانتے اور تمہیں رازق سمجھتے ہیں۔ پڑھے محمد والے اسی کو کہتے ہیں دین، کہ یہ رابطہ برقرار ہو جائے بندے اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان یہ رشتہ اور یہ رابطہ پیدا ہو جائے تو پروردگار عالم نے اس اشرف مخلوق کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں اپنے سارے جلوے پنہاں کر دیے، اس میں اپنے سارے جلوے پنہاں کر دیے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر قوتوں اور طاقتوں کا وہ خزانہ پنہا کر دیا ہے جس کا سرچشمہ اس کی ذات، جس کا سرچشمہ اس کی، اور اس کے اندر اس کے جلوے پائے جاتے ہیں، اس کے نمود پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا سے وابستہ کر لے تو یہ فطرت کی آواز ہے کہ وابستہ کرتا ہے، ہر بشر اپنے آپ کو کسی نہ کسی پاور سے وابستہ کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور اپنی جگہ کے اوپر عیش سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اس لیے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ سپر پاور نے انہیں شیطان فراہم کر رکھا ہے، اسی کی وجہ سے تو وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں آپ دیکھیے، فطرت ہے فطرت کہ یہ پاور کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب پاور کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے مجھ میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی پارک میں جائیے، بچوں کو چھوڑ دیجیے، چھوڑیے کھیلنے کے لیے، بچہ کھیل رہا ہے، اچانک کوئی کتا آ گیا، بچہ اس کتے کو دیکھ کے ڈرا، اور جب ڈرتا ہے تو کہاں بھاگے، ابھی تک وہ کھیل رہا تھا، مگر تھا کھیلنے، اس کو ہوش بھی نہیں تھا کہ بابا کہاں تھا، ہوش بھی نہیں تھا اس کو، اس لیے کہ وہ اپنے کھیل میں مگن تھا۔ لیکن جیسی ہی کسی خوفناک چیز کو سامنے دیکھا، اب چونکہ اس نے اپنے اندر ناتوانی کا احساس کیا تو توانائی کا خیال آیا، ناتوانی کا احساس اس نے کیا تو اسے پاور کا خیال آیا، توانائی کا خیال آیا کہ توانائی حاصل کرنی چاہیے، اور وہ کوئی کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، کہاں جاتا ہے، فوراً بھاگتا ہے باپ کے پاس، دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور وہاں یعنی جب تک کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں ہے ایک امید ہے کہ باپ تک پہنچ جاؤں، اگر باپ نہ دکھائی دے تو یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، رونے لگتا ہے، یعنی اپنی مایوسی کا اظہار کرنے لگتا ہے، اپنی ناتوانی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ باپ کو دیکھ رہا ہے تو باپ کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے، اور جب پہنچ گیا باپ کے پاس، پہنچ گیا باپ کے پاس تو باپ کے قدموں سے لگ کے کھڑا ہوتا ہے، ذرا سا بھی اس کے اندر ہوش پایا جاتا ہے، بہت چھوٹا ہے تو باپ کے قدموں میں اپنا منہ چھپاتا ہے، لیکن ذرا سا ہوش میں رہتا ہے تو باپ کی طرف اپنی پیٹھ لگا کے اس کی طرف کھڑا ہوتا ہے کہ جس سے بھاگا تھا۔ है, बाप की तरफ पीट करके उसकी तरफ खड़ा होता है और अब उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता है। न सिर्फ मुस्कुरा के देखता है बच्चे, बल्कि उसके अंदर मुकाबला करने का जज्बा भी उसमें पाया जाता है। अब आके देखो हमारे पास, हमारे पास पावर है, हमारे पास कुव्वत पैदा हो गई। क्यों निया? अभी तो इतना ही से हो, तुम्हारे अंदर कुव्वत कहां से पैदा हो गई? कहां से पैदा हो गई? अजब नहीं कि वो कितनी जबान में यह आवाज दे, तुम देख नहीं रहे हो, हमने एक बड़े पावर पे तकिया कर लिया है। हमने एक बड़े पावर के ऊपर, एक बड़ी ताकत के ऊपर तकिया और भरोसा कर लिया है। तो ये रोजमर्रा की मिसालें हमसे यही कहती है कि अगर दुनिया के आलामों मसाइब में घिर के मायूसी का शिकार हो रहे हो, तो खुदाए महबूब नाशरी की लापाकी ताकत को अपने लिए सहारा बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें शिकस्त न दे। सलाम करे मोहम्मद वाले। ईमान लाना और खुदा के ऊपर भरोसा और तवक्कुल करना इंसान को ताकत देता है, नादवा नहीं बनाता। तो अब अगर कोई नमाज नमाज नमाजी नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई इबादत करने वाला इबादत कर रहा है, अगर वो ट्रेडिशन अंजाम नहीं दे रहा है और अगर वो किसी दूसरे के कहे पर मजबूरन उठा बैठी नहीं कर रहा है और अगर वो समाज को दिखाने के लिए ये काम अंजाम नहीं दे रहा है और अगर वो फैशन में ये काम नहीं कर रहा है और अगर वो दूसरों की खुशी और खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा है बल्कि खुदा को अपना मुंतहा और मकसूद समझता है, उसे लायके इबादत समझता है तो सर झुकाता है, उसे लायके कुव्वत समझता है तो उसकी कुव्वत हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये वो बंदा है कि जिसे दुनिया किसी भी आल में और किसी भी आलम में न झुका सकती है न जरी कर सकती है, बल्कि ये दुनिया में सरबुलंद होता जाता है, बाइज्जत होता जाता है। तो अब अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा हो और इबादत करने वाला इबादत कर रहा हो तो उसे जिल्लत की नजर से न देखो, वो एक अजीब तरीन पावर से अपने आप को वाबस्ता कर रहा है और कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मिसाल अगर लेना चाहो तो समझाने के लिए कि तुम्हारे पास जो सेलफोन है वो बेकार है, वो नातवा है, क्योंकि उसकी बैटरी फेल हो चुकी है, लाजमी है कि उसे प्लग इन करो ताकि कुव्वत मुहैया होती रहे, ताकि वो काम करने के लायक बन जाए, काम करने के लायक बन जाए। तुम्हारा वजूद भी ऐसे ही है, जब तक कि अपने आप को खुदा की कुव्वत और तवानाई से वाबस्ता नहीं करोगे तुम्हारे अंदर न कुव्वत पैदा होगी, न तवानाई पैदा होगी, न इज्जत आएगी, न सरबुलंदी आएगी। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने यूं ही नहीं कहा है कि बात, मैं इंशाल्लाह इससे आइंदा भी काम लेना चाहता हूं कि दो तरह के होते हैं इबादत करने वाले, दो तरह के होते हैं मुसलमान और दो तरह के होते हैं बंदगी करने वाले, दो तरह के होते हैं इस्लामी कवानीन के ऊपर अमल करने वाले, एक ही तरह के नहीं होते। बात यह कर रहा था कि जरूरी और लाजमी है इंसान के लिए कि अपने आप को कुव्वत से जोड़े। जब जब वो कुव्वत से अपने आप को जोड़ता है तब तब खुद तभी हो जाता है, खुद तभी होता चला जाता है। आपने वाकया पढ़े, तारीखें पढ़ी है, मजलिसों में बार बार सुनते रहते हैं, आपकी अपने कैसे तस्वीर कर लिया कि एक वो इंसान, एक वो दरवाजा के जिसे 40 पहलवान खोलते और बंद करते हो, उसके लिए एक इंसान आगे बढ़े और उस दरवाजे में अपनी उंगलियां दाखिल करे और उंगलियां दाखिल करने के बाद उसे झटके दे और अपने हाथों के ऊपर उठा ले और किसी को कोई हैरत ना हो।
Yeah.
ہے ایسی باتیں اگر پڑھ دیا کریں تو پڑھ دیا کریں, ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی دروازہ جسے 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے ہو ایک آدمی کے کی انگلیوں کا کھیل بن جائے اور وہ اسے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پہ لے لے, اور نہ صرف اپنے ہاتھ پہ لے بلکہ قلعہ قابوس کے اوپر جو پل بنایا, جو خندق بنائی گئی ہے اس کے لیے پل کا کام دے یہ دروازہ. لشکر اسلام اس دروازے کے اوپر چڑھے اور پھر لشکر اسلام کو دوسرا دوسری طرف جو ہے خندق کی دوسری طرف اس دروازے کو جوڑ دیا جائے, ادھر جا کر کے لشکر اسلام پار اتر جائے, ایک آدمی درمیان خندق کھڑا ہوا یہ عمل انجام دے رہا ہے, ایک انسان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, ایک انسان ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا اور اپنے معبود کے بارے میں نہیں سوچا. اگر ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہوتا کہ خدا کی اصل میں مخلوق ہم ہیں, اور اپنے معبود کے بارے میں سوچا ہوتا کہ سارا پاور اسی کے یہاں موجود ہے, ساری طاقت اسی کے یہاں موجود ہے, اور وہ اپنی طاقت ہمارے اندر ونیت کر سکتا ہے جیسے کسی کو اپنا شیر بنا لے, اپنی طرف منسوخ کر کے کہے یہ شیر خدا ہے, یہ شیر ذوالجلال ہے. تو اگر شیر ذوالجلال ہوگا, اسد اللہ غالب ہوگا, تو اس کے اندر پروردگار عالم کتنی طاقت مہیا کر دے گا اور پنہا کر دے گا. تو اب تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان میں ایک انسان میں اتنا پاور کیسے آ گیا, اس لیے کہ اس کا توکل خدا کی ذات پر اتنا زیادہ ہے. پرسنٹیج لگاتے رہیے, جتنا بھروسہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی پاور بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمارا بھروسہ خدا کو جتنا ہے اتنا پاور ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس جتنا بھروسہ خدا کا ہے اتنا پاور آپ کے پاس ہے. یہ علی ہے کہ خدا مند عالم کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. جب خدا کی ذات پہ کوئی بندہ پورا بھروسہ رکھے گا تو جس قدر پاور ایک وجود میں حد امکان میں آ سکتا ہے الہی پاور وہ اس وجود میں آ جائے گا, اور جب آ جائے گا تو اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑے. تو آپ دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا, دیکھتے نہیں علی نے باب خیبر اکھاڑ لیا ہے, اور اکھاڑنے کے بعد لشکر اسلام کو اس بات سے اس بات بھیج رہے ہیں. دوسرے نے یہ آواز دی, تم تو یہی دیکھ رہے ہو کہ ہاتھ میں لشکر اسلام ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں علی کے پاؤں ہوا کے پشتوں پر. اس کی طرف توجہ نہ کریں اور یوں ہی سرسری طور سے گزر جائیں. تاریخ میں یہ سارے واقعات اسی لیے لکھے گئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے وعلا ربہم یتوکلون کی منزل کیا ہے, جو وہ لوگ کے جو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے. وہ لوگ جو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے, ان کی عظمت کیا ہوتی ہے, ان کا کمال کیا ہوتا ہے. زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے انسان اور لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے, اور زمین پہ کھڑا ہوا ہے ایک انسان جو ہمارے اور آپ کے جیسا بہتر اور دوسرا رکھتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کیے دیتا ہوں, اور اس کے بعد اشارہ کیا اپنی کلمے کی انگلی سے, اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا, زمین پہ خود کھڑے ہوئے ہیں لیکن چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ چاند واقعی دو حصوں میں کسی زمانے میں تقسیم ہوا تھا, پھر جڑ گیا, پھر جڑ گیا. تو یہ کیا ہے, یہ بات ایسی کوئی گویا حیرت انگیز نہیں ہے, یہ توکل پروردگار ہے, یہ ایمان پروردگار کا انسان کے وجود میں ہے جو قوت فراہم کر رہا ہے, جو توانائی فراہم کر رہا ہے. یہ تو امیر المومنین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. جنگ صفین میں مولا کائنات ابھی تیار ہوئے ہیں, گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ہیں جنگ صفین میں جانے کے لیے, اور ایک شخص یہ کہتا ہے نجومی ایک منجم یا آ کر کہتے ہیں کہ مولا آج ارادہ کر دو कर दीजिए, अभी आप घोड़े से उतर जाइए। क्या हुआ? का हुजूर एक सितारा जो 25,000 साल के बाद तुलू होता है, वो अभी अभी तुलू हुआ। का उसका क्या सबब होता है? का उसका सबब यह होता है कि अगर इस सितारे के तुलू होने के साथ ही साथ कोई काम शुरू किया जाए तो वो काम पूरा नहीं होगा, बल्कि उस पर नाकामी होगी। लिहाजा अगर आप जा रहे हैं जंगे से तीन में जंग करने के लिए, तो अभी न जाइए, इसलिए कि आपको शिकस्त हो। अच्छा अच्छा, ये बताओ सितारा कहां था? यहां। अब कितनी देर तक तुलू करता है? क्या बस चंद साल, कुछ देर तक वो दिखाई देता है। फिर अगली बार कब दिखाई देगा? 25,000 साल के बाद। मगर उससे बातें करते रहे, इतने में सितारे के गुरूब होने का वक्त भी हो गया। सितारा गुरूब कर गया, डूब गया, निगाहों से उजल हो गया। और उन्होंने पूछा कि क्या सितारा डूब गया? कहा हाँ मगर सितारा डूब गया। आप कब निकले? कहा 25,000 साल के बाद निकले। मगर फिर उससे गुफ्तगु में वह हो गए। जब कुछ और अर्सा गुजर गया तो एक मरतबा इशारा किया उन्होंने से, देखो सितारा चमक रहा है कि नहीं? कहा मौला वही है और वही सितारा है, मैं कसम खा सकता हूं। क्या तू तो ये कह रहा था कि 25,000 साल के बाद तुलू होगा? तू तो ये कह रहा था, तेरी ये तेरा ये एम ये कह रहा था कि 25,000 साल के बाद तुलू होगा, ये अभी फौरन कैसे तुलू हो गया? क्या मौला ये बात मेरी समझ में नहीं आती? तो फिर अपने इल्मे नुजूम को अपने पास रख, जिनका तवक्कुल खुदा की जात पर रहता है वो चांद और सितारों की हरकत के मोहताज नहीं होते। सलाम पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये पता नहीं क्या कयामत आ गई है, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है, नहीं, तवक्कुल रखना चाहिए परवरदिगार आलम की ज़ात। और जब एक इंसान जो अशरफ मखलूकात है खुदा की ज़ात के ऊपर भरोसा करता है, तो परवरदिगार आलम सारे हालात की अच्छाइयां उसके हवाले कर देता है, सारे हालात की खूबियां उसके हवाले कर देता, यानी तगैयुर पैदा कर देता है उन चीजों में कि जिन चीजों में आम दुनिया वाले असीर और मुब्तला रहते हैं। इसे वो आजादी कहां से मिली? इसलिए इसे आजादी मिली कि इसने इधर उधर के चीज की चीजों और इधर उधर के लोगों को अपना खुदा नहीं समझा, उसे खुदा समझा है जिसके पास सारी तवानाइयां और कुव्वतें हैं। लिहाजा उसे इख्तियार मिल गया है कि जब खुदा पर भरोसा कर ले तो फिर अज्म करे, और अज्म करने के बाद कदम आगे बढ़ाए, कामयाबियां उसके कदम चुने। ये चीज है हमारे यहां पाई जानी चाहिए और ये चीज हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। है बहुत सारी चीजें जो हमारे यहां मुश्किलात ईजाद करती हैं। तो यूं ही हम 2 महीना 8 दिन जो है बहुत सारे काम अपने रोके रहते हैं कि हर साल 2 महीने 8 दिन का लास्ट क्यों होता है, और उसके बाद फिर वो जो जंतरियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे पता नहीं कितने दिन हमारे यूं ही लास्ट हो जाते हैं। और उसके बाद सोचिए कि एक कौम जो तरक्की करना चाहती है उसके बाद साल में कितना दिन मिलता है कि वो तरक्की के काम बन जाते हैं। इशारतन ये बात कही है जो अकल से करीब है, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, कौम है ये जो तरक्की करना चाहती है। एक कौम वह है कि जिसको 365 दिन मिलते हैं, एक कौम वह है कि जिसको 200 दिन भी नहीं मिल पाते ठीक से कि वो अपनी तरक्की के कामों का अंजाम दे। तो फिर आप सोचिए कि हमारी तरक्की की रफ्तार क्या होगी। लेकिन अगर हमने खुदा की जात के ऊपर भरोसा किया और जो खुदा ने कहा या जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तालीम दी उसके मुताबिक अगर हमने کام کو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تو خدا کی ذات پہ بھروسہ ہی اتنا زیادہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اس کی پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ ہر شے کو خلق کرنے والا وہ ہے, ہر شے کو خلق کرنے والا وہ ہے, ہر چیز کا بنانے والا وہ ہے, ہر چیز کو توانائی دینے والا وہ ہے, ہر چیز کو قدرت دینے والا وہ ہے. اس نے ہمیں کہیں اسیر نہیں رکھا, اس نے ہمیں کہیں پابند نہیں بنایا, اس نے ہمارے پیروں میں اور ہاتھوں میں کہیں بیڑیاں اور ہتکڑیاں نہیں ڈالی ہیں. صرف ایک بات کہتا ہے, تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہیں کبھی بنا دیں. سلام پڑھے محمد و آل محمد. تم ہمارے بندے ہو جاؤ ہم تمہیں آزادی کا پروانہ دیں. ہمارے بندے ہو جاؤ, ہمارے غلام ہو جاؤ, تمہیں آزاد کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ صفت ان کی بیان کی گئی ہے کہ وہ آئے ہیں انسانیت کے ہاتھوں اور پیروں میں اور گلے میں پڑی ہوئی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو اتارنے کے لیے, کہ وہ انسانیت کو تمام ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر کے تنہا بندے خدا بنانے آئے ہیں. اور جب بندگی خدا مل جاتی ہے تو خدا انسان کو آزاد بنا دیتا ہے, انسان کو خدا آزاد بنا دیتا ہے, بنا دیتا ہے, آزاد بنا دیتا ہے اور ساری قوتیں اسے عطا کر دیتا ہے. سلام پڑے محمد وآل محمد. دیکھنے لگتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے. میرے پاس 20-25 منٹ ہیں, اسی 20-25 منٹ میں آپ کی خدمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمارے لیے وہ دین ہے کہ جو ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے, کمزوری کو دور کرتا ہے, قوت عطا کرتا ہے, ضمیر کو بیدار کرتا ہے, عقل کے لیے غذا فراہم کرتا ہے, ہوش کو تقویت بخشتا ہے, جسمانی قوت کو بھی عطا کرتا ہے, روحانی قوت کو بھی عطا کرتا ہے. اور یہ ساری قوتیں اسلام کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. اسلام ہمیں ذلیل نہیں کرتا, ہمیں غلام نہیں بناتا, ہمیں پابند نہیں بناتا, بس یہ کرتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی تاکید کرتا ہے جو ہمارے لیے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے نقصان دہ, ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی تاکید کرتا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم انہیں سمجھ نہ پائیں, ظاہری چکا چون میں گم ہو جائیں, ظاہری لذتوں میں اپنے آپ کو خوش کر لیں, لیکن جیسے ہی یہ ظاہری لذتیں جو عالی لذتیں ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یاس اور مایوسی اور فرما نصیبی ہمارا بدتر بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کی ذات سے وابستہ کر لیا تو یہ جو توانائی اور قوت پروردگار عالم کی طرف سے ملتی ہے اس میں بھی لذتیں پائی جاتی ہیں, بشرطے کہ ہم لذتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیں, لذتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیں. کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکائیں گے, یہ لذت آنی لذت ہے. کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکائیں گے, یہ لذت آنی لذت ہے, لمحاتی لذت. آپ نہ جھکائیے, دنیا کی ضرورتیں آپ کا سر بہرحال کسی نہ کسی کے آگے جھکا دی, دنیا کی ضرورتیں اور خواہشیں بہرحال آپ کا سر کسی نہ کسی کے آگے ایسے کے آگے جھکائے گی جو خود خدا کی نظر میں دلیل ہے.
اللہ
حکم, خدا کی نظر میں پست ہے, اس کے آگے آپ کی زمین جھکتی ہی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسیر ہیں ضرورتوں کے اور خواہشوں, آپ ضرورتوں اور خواہشوں کے اسیر ہیں, لہذا آپ کا سر جھک جائے گا. اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سر جھکانے کی اور کیا ضرورت ہے اپنے سر بلند کو خاک کے اوپر رکھنے کی، لیکن یہ خواہشیں ہوتی ہیں، یہ ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ تمنائیں ہوتی ہیں جو آپ ہی کے جیسے بلکہ آپ سے پست انسان کے آگے آپ کو جھکا کر کے رکھتی ہے، دیکھو تم نے اس بڑی طاقت کے آگے سر جھکانے سے گریز کیا۔ اپنی خواہشوں اور تمناؤں کی بنیاد کے اوپر ذلیل اور پست افراد کے آگے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہو، لیکن اگر یہ آنی لذتوں کے لیے تم نے کیا، لیکن اگر تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو ان سجدوں کی شیرینی اور حلاوت بھی تمہیں ملتی، اور وہ قوت اور توانائی جو خدا کی طرف سے ملنے والی تھی وہ بھی تمہیں مل جاتی۔ تب لذتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اور کہاں رکھیے پروردگار آگے، ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں لذتوں اور کہاں خداوند عالم نے ہمارے لیے لذتیں رکھی ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جو مثال دی تھی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ مثال دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گویا پتہ نہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دیے انہوں نے یا نہیں دیے۔ بہت ساری چیزیں ہم لے کر کے آئے، کوکیز لے کر کے آئے، کھلونے لے کر کے آئے، پروگرام لے کر کے آئے، ساری چیزیں لے کر کے آئے، جتنی بھی چیزیں اس نے تمنا کی تھی بچے نے وہ سب اس کے لیے لے کر کے آئے، جب اس کے سامنے ڈم کر دی میں نے تو وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ ان کھلونوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اسی میں گم ہے اور اپنے سارے اوقات اسی کے اندر سٹ کر رہا ہے، سارے اوقات اسی کے اندر سٹ کر رہا ہے۔ اس نے لذتیں کہاں دیکھی، اس نے یہ لذتیں کہاں دیکھی، انہیں کھلونوں میں دیکھی، انہیں کھلونوں میں دیکھی، انہیں کوکیز میں دیکھی، انہیں ٹافیوں میں دیکھی ہے، انہیں تمام چیزوں میں دیکھی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جانے والی، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جانے والی۔ اے کاش اس بچے نے اس باپ کی طرف توجہ کی ہوتی جو ان لذتوں کو پہنچانے کا کام کر رہا تھا، لذتوں کو مہیا کرنے کا کام کر رہا تھا، اگر اس نے اس کی طرف لو لگائی ہوتی تو اس کا تو کام یہ تھا کہ اس کا دل ہی پروردگار عالم نے فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچہ ان تمام نعمتوں میں الجھ کے نہیں رہ گیا، میرے سے قریب ہو گیا، مجھ سے قریب ہو گیا، مجھ سے اس کی محبت بڑھ گئی ہے، وہ کھلونوں میں گم نہیں ہوا ہے بلکہ مجھ سے اس کی محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ باپ کیا رک جائے گا، یہ باپ کیا رک جائے گا کہ بس اب اس کی محبت تو مجھ تک پہنچ گئی ہے نا، اب سے کسی کچھ دینے کی اور کوئی چیز فراہم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے ایسا فطرت، جتنی محبت بیٹے کی باپ سے بڑھتی جاتی ہے باپ کا دل کھلتا جاتا ہے اور بھی نعمتیں مہیا کرتا جاتا ہے، کیا یہ فطرت نہیں ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، یہی تو ہم سے کہا گیا ہے، جتنی خدا سے محبت کرتے جاؤ، خدا سے قریب ہوتے جاؤ، جتنا اس کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اس کی نعمتیں ہمارے اوپر اضافہ ہوتی چلی جائے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد، کل کی مجلس کا وقت میرے پاس باقی رہ گیا ہے اور میں اسلام کو پہچانانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام یہی یعنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات کو پہچانا جائے اور اس کی بالا دستی کو قبول کیا جائے۔ مسافر یہ تو گیا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہوئی جیسے عام دنیا کے اندر اور ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی ہے، وہی ڈکٹیٹرشپ یہاں بھی ہے، تو اس میں اور اس میں کون سا فرق رہ گیا؟ تو توحید یہ آواز دے گی، تم نے توحید کو پہچانا نہیں ہے، تم نے ذات کبریا کو پہچانا نہیں ہے، تم اس ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ اس ڈکٹیٹرشپ سے کرنا چاہتے ہو۔ اس نے تمہیں خلق نہیں کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں نعمتیں نہیں دی، اس نے تمہیں نعمتیں دی، اس نے تمہیں زندگی نہیں دی، اس نے تمہیں زندگی دی ہے. اس نے تمہیں حیات نہیں دی، اس نے تمہیں حیات دی ہے. اس نے تمہیں شرف نہیں دیا، اس نے تمہیں شرف دیا. اس نے تمہیں قوت نہیں دی، اس نے قوت عطا کی. اس نے عزت نہیں دی، اس نے عزت عطا کی. اس نے سربلندی نہیں دی، سرمانا منوانا چاہتا ہے اور یہ سربلندی دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے بن کے رہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جتنے میرے بن کے رہو گے اتنا ہی سربلند اور قوی بنتے چلے جاؤ. وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ کہ جتنے اس کے بندے بن کے رہو گے، یہ ڈکٹیٹرشپ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تو خوش کرتی ہے، لیکن ذرا سا تم سے لغزش ہوتی ہے تو ناقابل بخشش گناہ مان کر تمہیں دنیا سے صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں بندہ لغزش کرتا رہے، توبہ کر لے، بخش دیا جاتا ہے. پھر لغزش کرے، بخش دیا جاتا ہے. پھر لغزش کرے، بخش دیا جاتا ہے. اگر متعدد مرتبہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بندگی کا احساس اور اظہار کرے تو یہ نہیں کہتا کہ تم ہمارے کام کے نہیں رہے، بلکہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تم ہو تو ہمارے ہی بندے. چاہے فرعون بن جاؤ، چاہے نمرود بن جاؤ، چاہے حمان بن جاؤ، چاہے شداد بن جاؤ، جس طرح ہم محمد کو عطا کرتے ہیں اسی طرح ابو سفیان کو بھی دیتے ہیں، جس طرح ہم فرعون کو عطا کرتے ہیں اسی طرح موسیٰ کو بھی دیتے ہیں، جس طرح ابراہیم کو عطا کرتے ہیں اسی طرح نمرود کو بھی دیتے ہیں. بندے سب ہو، بس فرق یہ ہے کہ ایک میرا چاہنے والا بندہ ہے تو مجھ سے عظیم مجھے عزیز ہے، اور ایک میرا نافرمان بندہ ہے. اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اس ڈکٹیٹرشپ کو حاصل کرو یا اس ڈکٹیٹرشپ کو حاصل کرو. جہاں موت ہی موت ہے اسے پسند کرتے ہو، یا جہاں زندگی ہی زندگی ہے اسے پسند کرتے ہو. اس نے 60-70-80-100 سال کی تمہیں زندگی دی ہے، خلق کیا، زندگی دی، حیات دی، قوت دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا ایک روٹ ہے جو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، اس روٹ کے اوپر چلو گے تو تمہاری یہ 100 سال کی زندگی بھی 100 سال کی نہ رہے گی، پالنے والے پھر کتنی بڑی ہو جائے گی. کہا میں حی قیوم ہوں، اپنی صفت تمہارے اندر ڈال دوں گا، ایسی صفت ڈال دوں گا کہ تم پھر عمروں کے محتاج نہ ہوگے، ہمیشہ کے لیے زندہ بنا دوں گا، ہمیشہ کے لیے زندہ بنا دوں گا، ہمیشہ کے لیے حیات بخش دوں گا اور زندگی عطا کر دوں گا. اب یہ کیسی زندگی دے دے گا پالنے والے؟ تیری میری راہ میں چل کے دیکھو زندگیاں کیسے ملتی ہیں، میری راہ میں قدم بڑھا کے دیکھو میں زندگیاں کیسے عطا کرتا ہوں، میری راہ پہ عمل کر کے دیکھو میں تمہیں کتنا عزیز بناتا ہوں، کتنا سربلند بناتا ہوں. میرے بتائے ہوئے اصول کو برتنے کی کوشش کرو، میری راہ کے اوپر گامزن ہونے کی کوشش کرو، میری راہ کے اوپر پوری توانائی کے ساتھ چلو، میں تمہیں اتنا عزیز بنا دوں گا کہ ساری دنیا کا سر تمہاری بارگاہ کے اوپر سجدہ ریز نظر آئے، ساری دنیا تمہیں سربلند مانے، ساری دنیا تمہیں عزیز مانے، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ بنائے، مجھ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنائے. تو صاحب آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس جگہ آ کے بیٹھے ہوئے، امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے، مجلس حسین میں آ کے بیٹھے. یہ واقعہ کب گزرا؟ 1400 سال پہلے. کون تھا یہ بندہ؟ ایک بندہ خدا تھا. اس نے کیا کیا؟ راہ پروردگار پر اس طرح آگے بڑھا کہ اس نے اپنی ہستی کو خدا کی راہ پر قربان کر دیا. خدا نے اسے کیا دیا؟ آپ کیا سمجھے کہ خدا نے اسے کیا دیا؟ وہ عزت و توانائی اور سربلندی عطا کی کہ ساری ظلمانی حکومتیں 1400 برس سے اس کے دروازے کے اوپر دم توڑتی نظر آ رہی ہے، اور اسے خدا بند عالم کی بارگاہ سے عزت و سربلندی ملتی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک باقی رہے گا جب تک کہ خدا حسین حسین کو سربلند رکھے، جب تک کہ خدا حسین حسین کو سربلند رکھے اس وقت تک یہ بندہ سربلند رہے گا، اس وقت تک یہ بندہ عزیز رہے گا اور با عزت رہے گا. یہ کیسے عزیز ہو گیا؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا، عزیز ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں فدا کر دیا، عزیز ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا، عزیز ہو گیا۔ ہمارا مقصد، ہماری حیات کا مقصد یہی ہے، ہماری حیات کا مقصد یہی ہے، ہمیں سانس دی گئی ہے تو ان سانسوں کو الہی بنائیے، ہمیں حیات دی گئی ہے تو ان حیات کے لمحوں کو خدائی بنائیے، ہمیں قوت اور توانائی دی گئی ہے تو ان قوت اور توانائی کے ذریعے اس کی بندگی ادا کیجیے، ادا کیجیے، ہمیں مال و دولت دیا گیا ہے تو اس مال و دولت کے ذریعے اس کے بندوں کی مدد اور نصرت کیجیے۔ یہ وہ کار الہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان کو خدا گم نہیں ہونے دیتا، عزیز و سربلند بنا دیتا ہے، گم نہیں ہونے دیتا بلکہ عزیز و سربلند بنا دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک اسے عزت اور سربلندی ملتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسی یہ راہ ہے کہ جس راہ کے لیے، کہ جس میں خدا کی راہ میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، خدا کی راہ میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، یا محمد اور آل محمد کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کی کوشش کرے، تو قدرت کی آواز دیتی ہے بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ کہو، گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ، یہ گمان بھی ذہن میں نہ لانا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پانا ان کی زندگی کی علامت، ان کے حیات کی علامت، جیسے ہم رزق پاتے ہیں ہماری زندگی کی علامت، اسی طرح ان کا رزق پانا ان کی زندگی اور ان کی حیات کی علامت۔ میں اس زیادہ آپ کو زحمت دے دوں گا، انشاءاللہ کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک اسلام وہ ہے یا جو ظاہری اسلام ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو حقیقی اسلام، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ کل کی گفتگو ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ذرا کوشش کیجئے گا کہ شرکت کیجئے، اور مجھے کم از کم جو ہے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیجئے گا۔ اس سب آپ پڑھیے محمد والے پروردگار عالم جس طرح خود حی و قیوم، اسی طرح اپنی اس مخلوق کو جسے اشرف مخلوق بنایا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ مخلوق پھٹ جائے، نہیں چاہتا کہ یہ مخلوق فنا ہو جائے، بلکہ اسے بھی زندگی جاوید دے گا، حیات جاوید دے گا۔ حسین نے کربلا میں حیات جاوید حاصل کی، اور آج بھی حسین زندہ ہے، زندہ ہے، خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندگی بخش رہے، خود بھی حیات میں ہے اور دوسروں کو بھی حیات بخش رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ وابستہ ہو جاؤ، جو حسین سے مل گیا وہ زندہ ہو، جو حسین سے مل گیا وہ عزت دار ہو، جو حسین سے مل گیا وہ سربلند ہو گیا، جو حسین سے مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بہتری مل گئی۔ یزید کے دربار میں روم کا ایک سفیر آ کے بیٹھا ہوا، اور اس نے یزید سے کہا کہ کس کا سر ہے یہ جو تیرے تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے، کس کا سر ہے جو تیرے تخت کے پاس رکھا ہوا ہے، تو چھڑی سے اس کے ہونٹوں کے اوپر اپنی چھڑی سے مار رہا ہے، کس کا یہ سر ہے، تم نے اس سے کیا سروکار، تو اپنا کام کر، روم کا سفیر ہے، کہا نہیں، جب یہاں سے جاؤں گا تو جو حیرت انگیز واقعات ہیں، سید ابن طاووس نے اپنی کتاب لہوت میں اس واقعے کو درج کیا ہے، 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ سفیر روم نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ سفیر ہوں لہذا میرا یہ کام ہے کہ جہاں بھی سفر کروں وہاں کوئی اگر حیرت انگیز واقعہ دیکھوں تو اپنے حاکم کو جا کے اس کی خبر دوں، اگر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو حیرت انگیز ہے بتا دے کہ کیا واقعہ ہے، کس کا یہ سر، اس نے آواز دی یزید فلید نے، یہ حسین کا سر ہے، کون حسین، हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। कहा इसकी मां का नाम क्या था? कहा फातिमा बिनत रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने ये सुना, सफीर रूम ने अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और आवाज दी, लानत हो तुम पर,
बेशक
लानत हो तुम पर, मैं जनाबे दाऊद से 70 पुश्तों का फासला है मेरा और जनाबे दाऊद का, कि मैं जनाबे दाऊद की नस्ल से हूं, लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूं, कहीं से गुजरता हूं, तो लोग मेरे कदमों के नीचे की खाक उठा के उसे तबर्रुक बनाते हैं। तुम्हारे ऊपर लानत हो, अभी तुम्हारे नबी का कफन भी मैला नहीं हुआ, तुमने उसकी बेटी के फर्जंद को तहे तेज कर दिया, उस बेदर्दी और बेदर्दी से कत्ल किया। लानत हो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे दीन के ऊपर, हमारा दीन उससे कहीं बेहतर है तुम्हारे दीन से। ये तो क्या कह रहा है? मैं जो हकीकत देख रहा हूं वो बयान कर रहा हूं, हमारा दीन तेरे दीन से कहीं बेहतर। उसने आवाज दी कि ये वाकया खतरनाक हो गया है, ये बाहर न जाने पाए, इसे यही कत्ल कर दिया है। ये बाहर न जाने पाए, ये शख्स खतरनाक हो गया है, जब ये वहां जाएगा और यही बातें वहां बयान करेगा तो हमारे इस्लाम के लिए और हमारे दीन के लिए भी खतरनाक होगा और दूसरे एतबार से, सियासी एतबार से भी खतरनाक होगा, लिहाजा इसे यही कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही जल्लाद को अपने सामने सफीर रूम ने देखा तो उसने आवाज दी कि मुझे हैरत थी कि मैंने कल तुम्हारे नबी को ख्वाब में क्यों देखा, मुझे हैरत थी कि मैंने कल तुम्हारे नबी को ख्वाब में क्यों देखा। हुसैन से वाबस्ता हो जाओ, हुसैन तुम्हें जिंदगी जावेद अदा करे, कहीं से भी हुसैन से वाबस्ता हो जाओ, कहीं से भी वाबस्ता हो जाओ। सभी ने रूप यहां हुसैन से वाबस्ता हो रहा है, मुझे हैरत है कि मैंने तुम्हारे नबी को ख्वाब में क्यों देखा और मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत क्यों दी, मुझे जन्नत की बशारत क्यों दी। तुम्हारा नबी इस्लाम का नबी है, मैं दीन ईसा के ऊपर हूं, दीन यहूद के ऊपर हूं, और तुम्हारा नबी दीन ईसा के ऊपर हूं, तुम्हारा नबी मुझे जन्नत की बशारत दे रहा। अब समझ में आ गया कि नबी करीम ने मुझे जन्नत की बशारत क्यों दी। और ये कहने के बाद वो अपनी कुर्सी से उठा और उठने के बाद सरे हुसैन को कश्त तिला से उठाया, अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहता है, आप गवार रहिएगा, मैं कलमा पढ़ रहा हूं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, जरा तसव्वुर तो करो, हुसैन का ये कटा हुआ सर है जो हिदायत का काम अंजाम दे रहा है, और एक मरतबा ये कह करके कहा, आवाज दी, आप गवार रहिएगा कि मैंने आपका दीन इख्तियार कर लिया और मैं मुसलमान हो गया। ये कहके सर हुसैन से लिपट के रोने लगा, यहां तक के उसके सर के ऊपर तलवार पड़ी। ये मंजर सैयद सज्जाद भी देख रहे थे और गिरिया पुकार का माहौल अहले हरम में बरपा हो गया। अजादारों, ये वो बात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था कि ये सफीर रूम था जो हुसैन से वाबस्ता हुआ और इस मंजिल में वाबस्ता हुआ और हुसैन ने उसे मागरत और सरबरंदी अदा कर दी। अल्लाह, ये हुसैन का ये बेकस काफिला, ये मजलूम काफिला दीन इस्लाम की हिदायत का काम अंजाम दे रहा है। इसी काफिले में हुसैन के सीने पर सोने वाली ये बच्ची भी है जिसे सकीना कहते हैं। और आजकल के अय्याम जिस बीवी से वाबस्ता किए जाते हैं कि ये अय्याम शहादत जनाब सकीना है। कौन सकीना जिसे हुसैन बहुत चाहते थे, कौन सकीना जिसके लिए फरमाते थे मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना और कबाब मौजूद ना हो, कौन सकीना مدینہ جسے حسین اپنے سینے پر سلا کے سکون حاصل کیا کرتے تھے. اللہ اللہ, حسین کی شہادت کے بعد یہی سکینہ ہے ظالموں کے تماچے ہیں, یہی سکینہ ہے کانوں کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, یہی سکینہ ہے دامن کے دامن میں آگ لگ رہی ہے, یہی سکینہ ہے جو لاشیں اپنے سر سے لٹی ہوئی پہن کر رہی ہے اور اسے جدا کرنے والا اس طرح جدا کرتا ہے کہ شمر تازیانہ لے کر آتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ بچی باپ کا جنازہ چھوڑ کے دور ہٹ جاتی ہے اور زمین پر تڑپنے لگتی ہے. عزاداروں, یہی سکینہ تماچوں پہ تماچے کھاتی ہوئی, اذیتوں پہ اذیتیں برداشت کرتی ہوئی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک پہنچی اور پھر آخر قید خانے میں اہل حرم کے ساتھ یہ بھی مقید ہوئی. ایک عرصے تک یہ قید خانے میں افراد رہے. کچھ دنوں کے بعد سکینہ کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ درے زندان کے اوپر کھڑی تھی, پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی پھوپھی اما یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, آواز دیتی تھی بیٹی یہ پرندے صبح کو اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں, شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. تو گھٹی گھٹی آواز میں پوچھتی تھی پھوپھی اما پرندے تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, ہائے ہمیں اپنے گھر جانا جب نصیب ہوگا, لیکن کیا یہ بچی اپنے گھر پہنچنے کو پہنچ سکی؟ نہیں نہیں, اپنے گھر یہ پہنچ نہ پائی. ایک شب جناب سکینہ نے صاحب نے اپنے بابا کو دیکھا, بابا آیا ہے سینے پر لٹا رہا ہے, تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری بیٹی اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا, جلد ہی میرے پاس آنے والی ہو. یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ خواب سے بے چین ہو گئی, دوڑ کے پھوپھی سے لکھی اے پھوپھی اما ابھی تو میرا بابا یہاں آیا تھا, ابھی تو میرا بابا مجھے سینے پر لٹائے ہوئے تھا, میرا بابا کہاں چلا گیا, مجھے میرے بابا سے ملائیے. یہ گریا اور یہ بکا سن کر اہل حرم میں بھی کوہرام برپا ہوا, اہل حرم رونے لگے. رات کی تنہائی میں قید خانے سے گریا اور بکا کی آواز یزید کے کانوں سے ٹکرائی. یزید نے پوچھا ارے یہ رات کی تاریکی میں گریا کیوں بلند ہے؟ ایک مرتبہ کہنے والے نے آواز دی حسین کی چہیتی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگی ہے, ظالم نے دل کی تشبی کا جب سامان کیا, آبادی لے جاؤ کشتے تیرا میں جو اس کے باپ کا سر رکھا ہے, اسے قید خانے میں لے جاؤ تاکہ بچی اپنے بابا کو دیکھ لے اور اسے سکون ہو جائے. لیجئے ایک دینار, یہ کشت میں رکھا ہوا حسین کا سر لے کے آتا ہے اور دروازے قید خانہ کے اوپر جیسے ہی بابا کی خوشبو محسوس کرتی ہے سکینہ آگے بڑھ کر کے سر کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور آواز دیتی ہے منہ پہ منہ رکھ کے بابا آپ کے بعد آپ کی شہیدی بیٹی کے اوپر جو ظلم ہوئے ان کا اظہار نہیں کر سکتی, رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے, گاندھی لڑے پھٹی کی ہے, انتر بنا سے شام تک بے مکنو چادر آئے ہیں بابا اور کوئی ہمارا والی و وارث نہیں ہے. سکینہ کی بہن بلند ہوتے رہے, بیویاں سکینہ کے ساتھ روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے قریب جناب زینب پہنچی اور پہنچنے کے بعد اسے تسلی دینا چاہا, اسے دلاسا دینا چاہا. زینب دیکھتی کیا ہے کہ سب رو رہے ہیں, سکینہ چپ ہو گئی, سب تو رو رہے ہیں لیکن سکینہ کا گریا بلند نہیں ہے, سکینہ نہیں روتی. اب تو شانہ ہلایا, حسین کا سر آغوش سکینہ سے کھلک گیا, بی بی کو احساس ہو گیا سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. اہل حرم میں دوبارہ کوہرام برپا ہوا, واہ سکینہ واہ مظلومہ. اب یہ وہ مصیبت کی منزل ہے کہ جسے کوئی قلب بیمار کربلا سے پوچھے, وہ بھائی جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں اپنی اس بہن کو کیسے دفن دے, اپنی اس بہن کو کیسے دفن کرے اسی کرتے میں کہ جو خون سے زخمی ہے, اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کرنے کا استعمال کیا جا رہا ہے. بیمار کربلا مرتبہ اس چار برس کے کم سے لاشیں کو اٹھاتے ہیں، قید خانے میں کونے میں تشریف لے جاتے ہیں، زمین سے خاک ہٹاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی خاک ہٹائی تھی کہ کیا دیکھا، ایک قبر نمودار ہو گئی۔ سید سجاد رونے لگے، یہ دم پہلے سے موجود ہے۔ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں لاش رکھے، کہ دو ہاتھ قبر کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں اور بابا کی آواز سنائی دیتی ہے، اے میرے لال سید سجاد، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ بیمار کربلا نے بابا کی فریاد سنی، رونے لگے، آواز دی، بابا ارے امانت تو حوالے کر رہا ہوں لیکن سراپا تازیانوں سے
جملہ مومنین مومنات اور خطوط بانیان کو اظہار